السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال الحق سبحانه وتعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قابل قدر علم معرفت کی نعمت کو حاصل کرنے والوں، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رفعت و بلندی، مقام و مرتبہ رب تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے جن کو ایمان کی دولت سے نوازا گیا اور پھر انہوں نے علمی درجات کو طے کیا. ایمان جس کے متعلق جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے چھ چیزوں کا تذکرہ کیا تھا: ان تؤمن باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ کہ وہی خالق و مالک اور رازق ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہ ملائکتی ہی اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ کہ وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، وہ کتب ہی اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ کہ اللہ عز و جلال نے انسانیت کتابوں کو نازل کیا ہے، وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ کہ 124,000 پیغمبر اللہ عز و جلال نے مبعوث فرمائے، جن میں 315 رسول تھے. رسول اس کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہوتا ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کو ہی آگے لے کے چلتا ہے. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا. وبالقدر خیره وشره، اور تم تقدیر پر ایمان لاؤ، اس کی اچھائی اور برائی پر. ایمانیات میں سے یہ جو پانچواں حصہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، ایمانی ان کیفیات کو اور ان ارکان کو سمجھنے والا یہی شخص اللہ عز و جلال کے ہاں اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت میں پھر اللہ عز و جلال بلندیوں سے نوازتے ہیں. اور دوسرا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنایا ہے: ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، اس بات میں کوئی شک نہیں قیامت آنے والی ہے. ولكن اکثر الناس لا يؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے میں بھی دو باتوں کا تذکرہ کر دیا ہے کہ قیامت کے آنے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ شک ان کے نزدیک نہیں ہے جن کا ایمان درست ہوتا ہے، اور جن کے ایمان میں خلل ہوتا ہے وہ اس قیامت کے قائم ہونے میں شک بھی کرتے ہیں اور اس کا خوف بھی نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں ایک نہیں دسیوں غلاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اس قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اللہ عز و جلال نے اس کی کچھ نشانیاں رکھی، جو نشانیاں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ انسانی عقل، اس کا مشاہدہ اور اس کے حواس خمسہ، جس طرح وہ آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر اور زبان سے چکھ کے اور دیگر حواس سے چیز کا اندازہ کرتا ہے، قیامت اور بہت ساری غیبی ایسی چیزیں جن کی خبر قرآن و حدیث میں دی ہے، وہ انسان کے حواس خمسہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ صحیح رہنمائی اور صحیح رخ انسان کو اس وقت ملتا ہے جب وہ قرآن و حدیث کی رہنمائی لیتا ہے۔ جس طرح یہ انسانی قوتیں کسی ایسی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی، اسی طرح اس کی کنہ تک نہیں جا سکتی، اس کے لیے اسے رجوع کرنا پڑتا ہے قرآن و حدیث کی طرف۔ اسی طرح قیامت کے قائم ہونے میں جن لوگوں کو شک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ساری نشانیاں رکھ دی، بطور مقدم، بطور تمہید، ان نشانیوں کے ذریعے شاید انہیں یقین آ جائے کہ ہاں جتنی باتیں قرآن و حدیث نے بیان کی ہیں وہ آہستہ آہستہ ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں اللہ کا قرآن سچا ہے، اس کے محبوب کی زبان کی سچائی سامنے آ گئی ہے، تو پھر قیامت بھی قائم ہوگی۔ اسی لیے آج ہم جس کورس کو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو عنوان رکھا گیا ہے اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، اور آج اس کی افتتاحی کلاس ہے جس میں ہم بنیادی طور پہ پانچ باتوں کو پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی معرفت، اس کی پہچان اور اس کا ادراک، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری بات جو ہم انشاءاللہ آخری دن تک قائم رکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مبارک علم انسان کو کیسے نصیب ہوتا ہے، اس کے لیے چند ضروری آداب۔ اور تیسری بات، اشراط الساعہ کسے کہتے ہیں؟ اور چوتھی بات، قیامت کی نشانیوں کی بنیادی طور پہ کتنی قسمیں ہیں؟ کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی تک ظاہر نہیں ہو سکی۔ کچھ نشانیوں کو چھوٹی نشانیاں کہا گیا ہے، علامات الصغرى، اور کچھ نشانیوں کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا گیا ہے، علامات الکبریٰ۔ اور پھر پانچویں بات، قیامت کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں تذکرہ کیا ہے، اور اس کی نشانیاں کون سی بیان کی گئی؟ تو ان پانچ نکات کو انشاءاللہ آج اس مجلس میں ہم پیش کریں۔ تو آئیے ترتیب کے ساتھ ہم پہلے نقطے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اس مبارک علم جس کو آسمانی علم کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ علم کہتے ہیں، اس کی عظمت اور اہمیت کیا ہے؟ بلا شبہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ علم کا معنی ہوتا ہے پہچان، علم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی معرفت اور کسی چیز کا ادراک کرنا۔ اصل علم وہی ہوتا ہے جس سے انسان کو اپنے خالق اور مالک کی صحیح پہچان ہوتی ہے۔ اصل علم وہی ہوتا ہے جس سے انسان کو اپنے آئیڈیل، اپنے لیے رول ماڈل شخصیت اور قدوہ اور نمونہ شخصیت کی معرفت ملتی ہے۔ اصل علم وہی ہوتا ہے جس سے انسانی زندگی کے مقاصد کا ادراک ہوتا ہے کہ مجھے آخر اللہ نے کیوں پیدا کیا، اور ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ادراک کی جب یہ نعمت ملتی ہے تو پھر اسے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہچان اور معرفت اور ادراک کو حاصل کرنے والوں کے لیے ایک خوشخبری اور نوید سنائی ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. اللہ تعالیٰ جس کو اپنی معرفت دے دے، اپنے محبوب کی پہچان سے نوازتے ہیں، اور زندگی کے مقاصد کو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق پورے کرنے کی توفیق سے نواز دے، تو اسے تو بہت بڑی نعمت سے نوازا گیا. اس پر تو اللہ عز و جلال کا خصوصی فضل اور عنایت ہے، مہربانی ہے. مالک الملک، ایسے لوگوں کی صف میں ہم سب کو شامل کرنا. اس قدر یہ عظیم لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اس علم و معرفت کی غرض سے اگر اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، کوشش اور قد و کاوش کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، تو ایسا انسان اللہ عز و جلال کی نظر میں کتنا عظیم بن جاتا ہے. کان له کاجر الحاج تاما حجته. جو شخص صرف علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں، تو مالک الملک اسے اتنا ہی اجر و ثواب عطا کرتے ہیں جتنا ایک حاجی حج کرنے گیا اور حج مکمل کر کے اپنے گھر واپس پلٹ لائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ایک بات صحابہ کرام کو سمجھائی ہے کہ یہ خوش نصیب اس قدر اللہ کو پسند آتا ہے علم حاصل کرنے والا، اس کو پروٹوکول دینے کے لیے اس کی عظمت کو اپنی نورانی مخلوق کے سامنے بیان کرنے کے لیے اسی مخلوق کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ معمولی انسان نہیں، اس کے لیے تم اپنے پروں کو بچھا دو. ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. اس کی طلب جو علم کی ہے، اس کی تڑپ جو معرفت کی ہے، اس کا ذوق اور شوق جو زندگی کے مقاصد اور اس کے ادراک کا ہے، اس ذوق شوق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس قدر اس سے راضی ہوتے ہیں کہ فرشتوں کے پر بچھا دیتے ہیں. اور یہ اتنا مبارک راستہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اس راستے پہ جو چل نکلتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہچاننا ہے، میں نے یہ ضرور سمجھنا ہے کہ زندگی کے لیل و نہار میرے کیسے ہونے چاہیے، اور اس کے لیے نمونہ اللہ نے کون سا دنیا میں بھیجا ہے، اور آخر اس زندگی کے لیل و نہار کے کچھ مقاصد ہوں گے، وہ مقاصد میں کیسے پورے کر سکتا ہوں. ایسی ہستی کو اللہ عز و جلال اس قدر پسند کرتے ہیں کہ یہ تڑپ اور ذوق اور شوق رکھنے والا اللہ عز و جلال کی جنت کی راہ کو اختیار کر چکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو جہاں جنت کی خوشخبری سنواتے ہیں اپنے پیغمبر کی زبان سے، اور علم و معرفت کی نعمت عطا کر دیتے ہیں، تو پھر ان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک حرف کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. انسان تو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مٹی سے بنایا گیا اور مٹی میں چلا جاتا ہے، لیکن قیامت کی دیواروں تک اس کی زبان سے اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کلمات نکلے ہیں وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشر. وہ چیزیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے باعث ہے، جو ثواب اس کے درجات کی بلندی کا باعث، اور اس کے لیے تسلسل کے ساتھ نیکیوں میں اضافے کا باعث اعمال ہیں. میں سب سے پہلا عمل یہ ہے من علم علما, جس نے کسی کو علم سکھا دیا, ونشر, یا اس ربانی علم, اس وحی الہی, اس نبی علم کا پرچار کرنے میں اپنے آپ کو لگایا, اس کا ایک ایک حرف, ایک ایک کلمہ اور ایک ایک جملہ اس کے لیے رب تعالیٰ سب کا جاریہ بنا دیا. تو ایسا خوش نصیب انسان جس کی زبان سے نکلنے والے کلمات قیامت تک کے لیے سب کا جاریہ بن جائیں, اور سیکھنے والے پھر ان سے سیکھنے والے پھر ان سے سیکھنے والے, لا متناہی ایک نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ تسلسل قیامت جاری رہتا ہے. پانچویں اور آخری جو عظمت علم والوں کے متعلق بیان کر کے ہم اگلے نقطے کی طرف منتقل ہوں گے, یہ کس قدر عظیم انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 14 کے 14 طبق اس بات کے پابند بنا دی کہ تمہیں میرے اس عظیم بندے کے لیے دعائیں کرنی ہیں. کس بات کی دعائیں؟ اس کی بخشش کی دعائیں, اس کی مغفرت کی دعائیں, اور اس کے لیے رحمت و برکت کی دعائیں. ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتى النمل في جحرها وحتى نينال البحر ليصلون على معلم الناس القلب. ساتوں آسمانوں کی نورانی مخلوق اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات, یہاں تک کہ ہواؤں اور فضاؤں میں پرندے, سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں, چھپی ہوئی بلوں میں چیونٹیاں, اللہ تعالیٰ نے سب کو اس بات کا پابند بنایا ہے. بری مخلوق اور بحری مخلوق اور آسمانی مخلوق کہ اس ہستی کے لیے تم دعائیں کرو. اعلی معلم الناس الخیر, جو لوگوں کو خیر اور بھلائی, معرفت اور پہچان اور زندگی کے مقاصد کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صف میں ہم سب کو شامل فرمائے. آئیے دوسرے نقطے کی طرف. ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے. اس کے لیے ہم اختصار کے ساتھ 5 باتیں نقل کریں گے. سب سے پہلے اپنی نیت کو انسان خالص کرے کہ میں نے یہ علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا ہے. اگر اخلاص انسان کے اندر ہو تو پھر نیت کیا کرے؟ اسے سب سے پہلے یہ نیت کرنی چاہیے, ان تتعبد للہ بطلب العلم, میں علم اس لیے سیکھنا چاہتا ہوں, لان مدارسته عبادہ, کہ علم سیکھنا بھی عبادت ہے, میں اس عبادت کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو یہ صرف ضروری باتوں اور نکات علمیہ کو جمع کرنے کا نام نہیں ہے, کتابوں کی ورق گردانی کا نام نہیں, ڈگریوں کے حصول کا نام نہیں ہے, بلکہ علم سیکھتے وقت انسان کا شعور یہ ہونا چاہیے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. دوسری یہ نیت کر کے انسان کو علم سیکھنا چاہیے, ان تتقرب الى الله بطلب العلم, میں اس علم کو حاصل اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تقرب الہی نصیب ہو جائے, میں اللہ کے قریب ہو جاؤں, اس کا محبوب بن جاؤں. لان طلبه جهاد, کیونکہ علم کی طلب کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے. اور اس لیے تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا, من راى ان العدو الى العلم ليس بجهاد وقد نقص في عقله ورايه, جس شخص کی یہ رائے ہے کہ علم سیکھنا جہاد نہیں, اس کی عقل بھی ناقص ہے اور اس کی رائے بھی ناقص.
دوسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی عبادت کے بعد بھی اس کا تقرب نصیب ہو جائے. تیسری نیت انسان کو ایک لفظ سیکھتے وقت یہ کرنی چاہیے ان تزداد بہ خشیت اللہ، کہ میں یہ اس لیے سیکھوں یا سیکھا ہوں کہ اللہ کی خشیت اس کے خوف کی نعمت مجھے مل جائے. اور اللہ کی خشیت کن کو ملتی ہے؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اصل علم والے وہی ہوتے ہیں جن میں خشیت الہی ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے اور خشیت الہی کی نعمت کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے، اور چوتھی نیت یہ کی جائے ان ترتفع به عند اللہ درجات، کہ میں جس طرح دنیا میں بلندیاں چاہتا ہوں میں اخروی بلندیوں کی بھی خواہش کرتا ہوں، اور یہ خواہش کیسے پوری کرنا چاہتا ہوں، علم سیکھوں گا اللہ دنیا اور آخرت کی بلندیوں سے نواز دیں گے. اور وہ کیا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بلندیاں اور رفعتیں اور مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرماتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد علمی درجات ہوتے ہیں. اور پانچویں نیت یہ کرنی چاہیے ان ترفع الجهل عن نفسك، میں اس لیے یہ علم سیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کس طرح جہالت کے اندھیروں میں ہوں، میں جہالت کے ان اندھیروں سے نکل کے ایمان اور اسلام اور علم کی روشنیوں میں آ جاؤں، میری زندگی منور ہو جائے اور اس علم سے مزین ہو جائے. جہالت ایک بہت بڑی مصیبت ہے، ایک بہت بڑی بیماری ہے. میں اس مصیبت اور بیماری سے بچ کر صحت مند زندگی گزارا، اور وہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ عز و جلال اس کو ایسی روشنی عطا کرتے ہیں جس روشنی کے ذریعے صرف وہ اپنے آپ کو ہی روشن نہیں کرتا، اپنے گھر بار کو، اپنے خاندان کو اور اپنے معاشرے کو بھی اس علم کے ذریعے منور اور روشن کر دے. یہ نیت جب انسان کی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے بہت خوبصورت علم سے نوازتے ہیں، تو اللہ عز و جلال پھر اس میں بہت ساری رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. دوسرا عدد جو علم کو حاصل کرنے کا ہے، انسان جب تک اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا یہ علم انسان کے اندر راسخ نہیں ہوتا. کس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، شکوت الى وقیع سوء حفظی شدنی الى ترک المعاصی، استاد کو شکایت کی کہ میرا حافظہ کچھ مضبوط نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ. یحیی بن یحیی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، هل يصلح لهذا الحفظ شيء، کیا ایسی چیز بھی ہے جو حافظ کے لیے مضبوطی کا باعث بنے؟ مایۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ان کان یصلح له شیء فترک المعاصی، اگر حافظ کی مضبوطی کا کوئی نسخہ ہے تو یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر جلیل القدر سے حاضر ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے، انی لا احسب الرجل ینسى العلم كان تعلمه للخطيئة يعملها، مجھے لگتا ہے کہ علم یاد ان لوگوں کو نہیں رہتا جو علم تو سیکھ لیتے ہیں لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتے، اس سایہ فگن نہیں ہوتے، چونکہ ان کا عمل اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس لیے وہ علم راسخ نہیں ہوتے. ضحاک یہ کہا کرتے تھے، ما نعلم احدا حفظ القرآن ثم نسیہ الا بذنبہ. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کی صورتیں تو یاد تھی لیکن بھول گئے. ضحاک ابن مزاحم کہا کرتے تھے، میں نہیں جانتا کہ کسی نے قرآن یاد کیا ہو پھر اسے بھول گیا ہو، اگر بھولے گا تو کسی گناہ کی وجہ سے بھولے گا. یمن القلب الدم على الدم، چار چیزیں انسان کے دل کو ہی مردہ بنا دیتی ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، یہ گناہوں پہ گناہ کرنا اس سے دل بھی مردہ ہو جاتا ہے جس دل نے اس علم کو محفوظ کرتا ہے. بشر بن حارث کہتے ہیں، اذا اردت ان تلقن العلم فلا تعصيه، اگر تو مضبوط طریقے سے اپنے آپ کو علم سکھانا چاہتے ہو تو پھر گناہ کرنا چاہتے ہو. اللہ عزوجل جلال ہر قسم کی برائی سے علم سیکھنے والوں کو محفوظ رکھے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی خوبصورت بات کہی تھی، ان للسیئۃ سوادا فی الوجه، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ بے رونق کیا جاتا ہے، کیسے انسان اڑا اڑا نظر آتا ہے، کس پریشانی میں ہے، کس مصیبت میں ہے، یہ دیکھنے والا ہی اس کی وضاحت کر سکتا ہے. ان للسیئۃ سوادا فی الوجه ظلمۃ فی القلب، اس کے دل میں بھی اندھیرا چھا جاتا ہے، بجھا ہوا دل، کس طرح وہ اپنے آپ کو کسی مصیبت پہ سمجھتا ہے، زندگی کی راحتیں اس کی راحت کو محسوس نہیں ہوتی، ہزاروں نعمت اللہ نے دی ہوتی ہیں ان کا احساس نہیں ہوتا، ڈوبتا ہی جا رہا ہے اس کا دل، پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ وہ برائی کے آثار ہیں جو دل تک پہنچ رہے. وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، جسمانی طور پہ اس کی ڈھول ڈال دیکھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن لاغری اس طرح ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتا. ہو سکتا ہے وہ اپنے اعتبار سے سمجھے کہ میں تو بہت طاقتور ہوں، روزانہ سے میں یہ پریکٹس کرتا ہوں، میرے ساتھ کوئی قوت آزمائی نہیں کر سکتا، لیکن شاید کہ اس سے طاقتور تو 10 سالہ بچہ ہو. وہ کیسے ہے؟ وہ 10 سالہ بچہ صبح اٹھ کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور اس طاقتور سے 2.5 کلو کا بلینکٹ اپنے اوپر سے پیچھے کر کے مسجد تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا. یہ لاغری بھی ہوتی ہے انسان کے جسم میں، طاقتور نظر آنے والا، دین کا کوئی کام نہیں کر رہا، خیر خائی کا کوئی کام نہیں کر رہا، کسی مسلمان کے مدد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہا. یہ لاغری اس وقت آتی ہے جب انسان گناہوں میں گر جاتا ہے. وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، گناہ جب ہوتے ہیں تو اس کے آثار اس کے رزق تک بھی پہنچتے ہیں، مال ختم ہو جاتا ہے، فقیر ڈیرے جما لیں گے جبکہ اس سے پہلے اس کے پاس مال تھا، یا مال ہونے کے باوجود اسے لگے گا بس ابھی ختم ہوا کہ ابھی ختم ہوا، تو پھر کیا بنے گا؟ فقیری اور موت کا خوف اس پہ ہمیشہ سوار رہتا ہے اور فقیری ڈیرے جمائے رہتے ہیں. وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْقَلْبِ، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. اللہ عز و جلال ہم سب کو ہر قسم کی برائی سے بچائے تاکہ صحیح علم سیکھنے والے بن جائیں. تیسرا ادب، علم کو سیکھتے وقت انسان کو اس قدر انہماک سے بیٹھ کے سیکھنا چاہیے، اپنی باتوں میں مشغول ہونا اور اسی طرح ادھر ادھر کے تخیلات میں جانے سے کبھی علم نہیں ملتا. صحابہ کرام کے زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ طَيْرٌ، وہ اس قدر انہماک سے بیٹھا کرتے جیسا کہ ان کے سر پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ تو یہ انداز جب ہوتا ہے تو پھر ایک ایک بات انسان کے وجدان میں پہنچتی ہے، ایک ایک بات تو وہ سمجھ کے چلتا ہے، اور ایک ایک بات جو ہے اس کے قلم سے نکلتے ہوئے اور اس کے کانوں سے ٹکراتی ہوئی راسخ سے راسخ ہوتی جاتی ہے۔ مجھے امید واسخ ہے کہ آپ لوگ بھی جس قدر شوق اور ذوق سے اس کورس میں حصہ لے چکے ہیں، آپ بھی اپنی تمام تر سوچوں کو ان باتوں کی طرف مرکوز کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ چوتھا ادب، علم وہی ہوتا ہے جو انسان یاد بھی کرتا ہے اور یاد کرنے کے ساتھ اسے محفوظ کرتا ہے، اور علم کی حفاظت لکھ کر ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ایها الناس قیدوا النعم بالشکر وقیدوا العلم بالکتاب۔ لوگوں نعمتیں ملیں تو ان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے شکر کیا کرو، علم مل جائے اس کو مضبوط کرنے کے لیے فوراً لکھ لیا کرو۔ سمامہ بن عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے، یا بنی قیدوا ھذا العلم، بیٹو اس علم کو قید کیا کرو، اور قید یہ کیسے ہوگا کہ جو سنو اسے لکھ لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسی شوق اور ذوق کی بنیاد پہ لکھا کرتے تھے، اور معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو فرماتے ہیں، من لم یکتب علمہ لم یعد علمہ علما، جو شخص علم کی بات سنتا ہے اور لکھتا نہیں اس کا علم علم نہیں ہوتا۔ اس لیے جو قرآن کی بات، جو حدیث کی بات، جو کسی صحابی اور تابعی کی بات ہو، ان باتوں کو قلم و کاغذ کے حوالے کرنا چاہیے کہ جب ضرورت ہو تو فوراً ان کو دوبارہ سے انسان پڑھ لے، یاد کر لے۔ آخری ادب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جلال ہمیں وہ علم دے جس کا ہمیں دنیا اور آخرت میں نفع ملے، اور ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے فجر کی نماز کے بعد، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے سوال اس علم کا کرتا ہوں جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں نفع مند ہے، پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں اور ایسے عمل کر جو قبول ہو جائے۔ رب زدنی علما، یہ کثرت سے انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ یعنی ضروری تنبیہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں، چونکہ کلاس کے اندر سوال و جواب کی بھی شوق رکھنے والے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیاز حالانکہ حلال چیز ہے، فرمایا جو پیاز کھا کے مسجد میں آتا ہے یا آنا چاہتا ہے وہ اپنے گھر ہی بیٹھا رہے۔ کیوں کہا؟ کہ نمازیوں کو جو بڑے اہتمام اور انہماک سے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو علم سیکھنا بھی عبادت ہے، بلکہ صحیح مسلم کی روایت یہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد ريحا من الرجل، اگر کسی انسان کا پتہ چل جاتا کہ اس نے پیاز لہسن کھایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے، امر به فاخرج، اس کو مسجد سے گھر واپس بھیج دیا جائے، نکال دیا۔ تو ایسا پہلو جس سے نمازیوں کو تکلیف پہنچنی تھی، لوگوں کے لیے مصیبت بننی تھی، اس کی وجہ سے مسجد سے بھی اس شخص کو نکال لیا گیا یا تکلیف دے دیا۔ تو کتنا خوبصورت استدلال ہے کہ جو علم کی عبادت کرتے کرتے دکھ اور تکلیف میں ہوں، اس لیے کہ فلاں بار بار بغیر سوچے سمجھے سوالات کر رہا ہے اور کلاس کی ترتیب کو خراب کرنا چاہ رہا ہے، یا نیکی کی غرض سے ہی ادھر ادھر کی باتیں شروع کر لے گا، تو بہت اچھا ہے کہ باقی لوگوں کی عبادت میں خلل سے بچنے کے لیے اس سے گزارش کی جائے کہ آپ یہ علم، یہ عبادت گھر بیٹھ کے سیکھ لیں، تاکہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ تیسرا نقطہ جس کی طرف ہم منتقل ہونا چاہتے ہیں، قیامت کس کو کہتے ہیں؟ اشراط الساعہ۔ اشراط کیا ہے؟ اشراط یہ شرط کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے نشانی، علامت۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے شرط السلطان، بادشاہ کی نشانیاں۔ وہم نخبۃ اصحابہ الذین یقدمہم علی غیرہم من مجموع جندہ۔ یہ وہ چنیدہ اشخاص ہوتے ہیں جو ہر وقت بادشاہ کے آگے آگے ہوتے ہیں، حالانکہ بہت ساری فوج ہوتی ہے، لیکن یہ چنے ہوئے چند فوجیں بطور دستہ اس کے آگے آگے ہوتے ہیں۔ الساعۃ، ساعۃ عربی زبان میں گھڑی کو بھی کہتے ہیں، اور آج کل کے عربی زبان میں الساعۃ گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، اور الساعۃ موجودہ وقت کو بھی کہا جاتا ہے، اور کٹھن اور سخت وقت اور گھڑی کو بھی الساعۃ کہا جاتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الساعۃ جزء من اجزاء الزمان ویعبر به عن القیام۔ لفظ الساعۃ وقت کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد قیامت نہیں جاتی۔ اور بعض علماء کرام رحمہم اللہ الساعۃ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الوقت الذي تقوم فيه القيامه وتنتهي فيه حياه المخلوقات ويصطرب الكون۔ لفظ الساعۃ سے مراد وقت ہے جس میں قیامت قائم ہوگی اور تمام مخلوق کی زندگیاں ختم ہو جائیں۔ وَيَسْفَارِبُ الْكَوْنُ، اور کائنات خوفناک اس اضطراب میں پہنچ جائے۔ الساعۃ جو آج ہماری اس گفتگو کا مین لفظ ہے، اشراط الساعۃ، اس کو الساعۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء امت کہتے ہیں قیامت کو الساعۃ کہنے وجہ یہ ہے کہ یہ سخت اور کٹھن گھڑی یہ لوگوں پر اچانک آ جائے گی، ایک ہی چیخ سے تمام لوگ جو موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ اللہ عزوجل جلال نے قرآن مجید میں اسی بات کو بیان کیا، وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ قرنا میں جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ آسمان میں، جو لوگ آسمانوں میں ہوں گے یعنی فرشتے، اور جو زمین میں ہوں گے سب بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے۔ ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے وہ اس بے ہوشی میں نہیں چاہیں گے، پھر دوسری دفعہ قرنا میں پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ اللہ عز و جلال دوسری جگہ فرماتے ہیں، یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين۔ جس دن قرنا میں سور پھونکا جائے گا تو جو مخلوق آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے گا گھبراہٹ سے بچائے گا، اور سب کے سب اس کے پاس ذلیل ہو کر چلے آئے ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تفضلوا بین الانبیاء الا صحیح مسلم کی روایت ہے 2373، اللہ رب العزت کے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دیا کرو کہ فلاں افضل ہیں فلاں افضل ہیں، فانہ ینفخ بالصور، اللہ عز و جلال کے حکم سے جب قرآن میں پھونکا جائے گا فیصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، تو آسمانوں میں جو مخلوق ہے جو زمین میں لوگ ہیں سب بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ محفوظ رکھے۔ ثم ينفخ فيه اخرى فاكون اول من بعث او في اول من بعث، پھر جب دوبارہ قرآن میں پھونک لگائی جائے گی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک صحابہ کرام کو سمجھا دیا یہ جو دو مرتبہ پھونک لگائی جائے گی ان دونوں کا فاصلہ کتنا ہوگا، ما بین النفختین اربعون، پہلی مرتبہ جب قرآن میں پھونک لگائی جائے گی اور دوبارہ جب پھونک لگائی جائے گی پہلی پھونک سے ساری کائنات موت کے منہ میں چلی جائے گی اور دوسری مرتبہ ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی شریعت نے پوچھا یہ اربعون 40 سے کیا مراد ہے، مہینے مراد ہے یہ سال مراد ہے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں کہ یہ 40 سال ہوں گے کہ مہینے ہوں گے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، بس یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، صحیح بخاری کی روایت ہے 4935، بس اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آسمان سے پانی اللہ اتاریں گے جس سے لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے۔ سوچنے والا سوچتا ہے آسمان تو ٹوٹ کے گر پڑیں گے تو آسمان سے پانی کیسے آئے گا، تو ہر اونچی چیز کو آسمان کہتے ہیں گویا کہ بلندی سے یہ پانی اترے، تو اس طرح لوگ اگیں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے۔ لیس من الانسان شیء الا یبلى، اللہ انسان تو بالکل فنا ہو چکا ہوگا اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہوگی، ہر چیز گل چکی ہوگی، ہاں اللہ کے حکم سے الا عظما واحدا، ایک ہڈی جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھیں گے۔ وہو عجب الذنب ومنه يرتب القلب يوم القيامة، اسی ہڈی سے ہی کل قیامت کے دن اللہ کا جلال پوری کائنات کو دوبارہ بنائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ یہاں تک بیان کرتے ہیں حتی اذا اخرجت الاجساد، جب انسانی جسموں کو قبروں سے نکالا جائے گا ارسل اللہ الارواح، اور اللہ رب العزت روحوں کو بھیج دیں گے وَكَانَ كُلُّ رُوحٍ أَسْرَعَ إِلَى صَاحِبِهِ مِنَ الْبَرِّ، تو پلک جھپکنے سے بھی تیزی سے وہ روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی۔ ثُمَّ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو ساری کائنات کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین سے ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ قیامت کو اسرع کیوں کہا جاتا ہے، قیامت کے لیے چوتھا نقطہ چند نام قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ یوم القیامہ قرآن مجید میں 70 مرتبہ اس لفظ کو استعمال کیا گیا اور اس کو یوم القیامہ اس لیے کہا گیا کہ سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اس کو یوم الآخر بھی کہا گیا ہے، یوم الآخر یہ آخری دن ہے، اس اعتبار سے کہ دنیا کے اعتبار سے یہ آخری رسول ہے، اس کو اسعاد بھی کہا گیا جس کے بارے میں بھی ہم نے سنا، اس کو یوم البعث بھی کہا گیا دوبارہ اٹھائے جانے کا دن، اس کو یوم الخروج بھی کہا گیا نکلنے کا دن، گویا کہ لوگ قبروں سے نکل کے اللہ کے سامنے آ جائیں، اس کو یوم الفصل بھی کہا گیا یہ فیصلے کا دن ہے، اللہ جلالہ لوگوں کے درمیان حق و عدل کے ساتھ فیصلے فرمائیں، اس کو یوم الدین بھی کہا گیا جزا کا دن، ہر اچھائی کا اچھا بدلہ برائی کا برا بدلہ دینے کا دن ہوگا قیامت کا دن، اس کو اصحاب بھی کہا گیا بہت بڑی چیخ ہوگی جس سے قیامت قائم ہوگی، اس کو اقامت الکبرا بھی کہا گیا بہت بڑی آفت ہوگی، اور بلا شبہ ایسی آفت کہ ہر گھبراہٹ اور پریشان خوف زدہ معاملات جو ہیں اس دن غالب ہوگی، چاروں طرف خوف و ہراس ہوگا، اس کو یوم الحسرہ بھی کہا گیا حسرت کا دن ہوگا جن میں زندگی خوبصورت نہیں گزاری وہ افسوس کا شکار ہوں گے، اور یہ کافروں کے بارے میں اس کو الواشیہ بھی کہا گیا کہ ڈھانپنے والی کس قدر غم اور گھبراہٹ نے دنیا کو ڈھانپ رکھا ہوگا، اس کو یوم الحساب بھی کہا گیا کہ حساب کا دن ہوگا اچھائی اور برائی کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے، اس کو یوم الوعید بھی کہا گیا یہ وعدے کا دن ہے جن کے ساتھ وعدے ہوئے مومنوں کے لیے بھی سچے وعدے اللہ پورے کرے گی، اور کافروں کے لیے جہنم کا جو وعدہ اللہ اسے پورا کرے، اس کو یوم العظیفہ بھی کہا گیا قریب آنے والا دن، وہ دن بہت قریب ہے جس دن سب کچھ سامنے آ جائے، اس کو یوم الجمع بھی کہا گیا اکٹھا ہونے کا دن، سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا فرمائیں گے، اس کو یوم الطلاق بھی کہا گیا یہ ملاقات کا دن ہے، ایک ملاقات انسان کی دنیا میں ہوتی ہے کسی کے ساتھ، ایک آخرت کو ملاقات ہوگی، اور آخرت کو یا اچھے عمل سے ملاقات ہوگی یا اپنی برائی سے اس کے انجام سے ملاقات ہوگی، یہ یوم الطلاق بھی ہے پکار کا دن ہے، قیامت کا دن ہوگا نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال پکار رہے ہوں گے اور برے لوگوں کو ان کے برے اعمال پکار رہے ہوں گے، لفظ اسرار اس کے معنی تعبیرات یہ جو ہمارا پانچواں اور آخری نقطہ ہے اس کی بنیادی طور پر تین تعبیرات کی جاتی ہیں، انسان کی موت کو بھی اسرار کہتے ہیں جس کو قیامت صغرا کہا جاتا ہے، مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں انما قیامت المرء موت، آدمی کی قیامت تو اس کی موت ہے، دوسری تعبیر جس طرح قیامت صغرا انسان کی موت کو کہا جاتا ہے کہ جو موت ہو جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہوگی، ایک ہی صدی کے لوگوں کی موت کو بھی اسرار کہا جاتا ہے، اور یہ ہے قیامت غصہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، انہوں نے سوال کیا کہ الساعہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سے جو چھوٹا شخص تھا اس کی طرف دیکھ کر فرمایا ایعش هذا لا يدركه الحرق حتى تقوم عليكم ساعتكم، یہ جو چھوٹا بچہ جب بوڑھا ہوگا تو آپ سب پہ قیامت آ جائے گی، یعنی آپ سب اس وقت تک فوت ہو چکے ہوں گے، تو ایک ہی صدی کے لوگوں کی موت کو بھی الساعہ کہا گیا ہے، تیسری تعبیر حساب و جزا و سزا کے لیے لوگوں کو اللہ قبروں سے اٹھائیں گے جس کو قیامت کبری کہا گیا ہے، یسألک الناس عن الساعة، اے میرے محبوب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی اور قیامت کیا ہے، قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجیے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب، تو الساعة اس کے تین مفہوم جو احادیث میں ہمیں ملتے ہیں، قیامت صغرا کے معنی میں جب کوئی بھی فوت ہو جائے تو یہ اس کی قیامت قائم ہوگی، قیامت وسطی کے معنی میں ایک ہی صدی کے لوگوں کا موت کے منہ میں چلے جائے، قیامت کبری جب پوری کائنات کو اللہ موت کے منہ میں ڈال دیں گے اور پھر دوبارہ ان کو اٹھائیں گے. اشراط الساعہ جس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اشراط الساعہ سے مراد یہ ہے, قیامت کی نشانیوں سے مراد یہ ہے جو قیامت واقع ہونے سے پہلے ظاہر ہوگی, جن کا تذکرہ اللہ اور اس کے رسول نے مخلوق کے سامنے رسولت کے سامنے فرما دیا. قیامت کی نشانیوں اور قیامت کی علامات کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. علامات صغری وہ چھوٹی نشانیاں جن کا ظہور تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا جب تک 10 بڑی اور آخری قیامت کی نشانیاں شروع نہیں ہو جاتی, اور علامات کبری یہ دوسری قسم ہے نشانیوں کی, وہ 10 قیامت کی بڑی نشانیاں جو قیامت قائم ہونے کے انتہائی قریب ظاہر ہوں گی اور ان کے ظہور اور مکمل ہونے کے بعد پھر آخری قیامت قائم ہو جائے گی. علماء امت نے ان ساری نشانیوں کو جہاں بیان کیا ہے کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں کون سی ہیں اور بڑی نشانیاں کون سی ہیں, بڑی نشانیاں چونکہ قیامت کے بالکل قریب ہوں گی, چھوٹی نشانیوں کے بارے میں علماء نے دو تقسیمات اور کی ہیں کہ کچھ ایسی نشانیاں جو اس وقت تک ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ایسی نشانیاں جن کا ظہور ابھی تک نہیں ہو سکا, اور جو ظاہر ہو چکی ہیں ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو بار بار ظاہر ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ ان نشانیوں کی تفصیل ہم کل اگلی کلاس میں پیش کریں گے اور قیامت کی نشانیوں کا باقاعدہ آغاز کریں گے. تو آج کی ہماری تمہیدی کلاس یہاں ختم ہوتی ہے اور میں اپنی پانچوں باتوں کو دوبارہ سے آپ کے سامنے پیش کی دیتا ہوں. سب سے پہلی بات ہم نے یہ پڑھی کہ علم کس کو کہتے ہیں اور اس کی عظمت کیا ہے اور علم والوں کی عظمت کیا ہے. دوسری بات آج ہم نے بیان کی کہ علم انسان کے اندر راسخ کیسے ہوتا ہے اور محفوظ کیسے علم کو کیا جا سکتا ہے, کس طرح خوبصورت طریقے سے سیکھا جا سکتا ہے. تیسری بات اشراط الساعہ کا معنی بیان کیا گیا کہ اشراط الساعہ سے مراد کیا ہے, اور چوتھی بات قیامت کے مختلف ناموں کو پیش کیا گیا جس طرح شیر کے بارے میں 70 الفاظ عربی میں ہیں تو اس کی قوت کو ظاہر کرنے کے لیے, اسی طرح قیامت کے بارے میں مختلف اور زیادہ نام اس کی ہولناکی کو ظاہر کرنے کے لیے, اور پانچویں بات قیامت کی نشانیوں کی تقسیم پیش کی گئی کہ کچھ چھوٹی نشانیاں کچھ بڑی نشانیاں, کچھ ظاہر ہو چکی ہیں کچھ ظاہر نہیں ہوئی اور کچھ بار بار ابھی تک تسلسل کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہیں, جن کی تفصیل انشاءاللہ کل ہم پیش کریں گے. اللہ عز و جلال ہم سب کو ایسا علم نصیب فرمائے جس سے اس کا تقرب ملے, جس سے اس کی رضا حاصل ہو, جس سے قیامت کے دن اس کے محبوب کی رفاقت مل سکے اور اس کا دیدار نصیب ہو سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.